سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ مشہد الرضا سمیت ایران بھر میں آج فرزند رسول حضرت امام علی ابن مسر رضا علیہ السلام کا یوم شہادت انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شرعہ اسلامی کے سربراہ ڈاکٹر علی لاریجانی نے جامع اٹمی معاہدے کی ممکنہ خلاف ورزیوں کی بابت سخت خبردار کیا ہے، اور یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے عوام سے آل سعود حکومت کے خلاف ملک گیر مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ مشہد الرضا سمیت ایران بھر میں آج فرزند رسول حضرت امام علی ابن مسر رضا علیہ السلام کا یوم شہادت انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ایران کے چپے چپے میں مجالس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور جلوس عزا برآمد کیے جا رہے ہیں۔ مشہد مقدس میں جہاں امام علی ابن مسر رضا علیہ السلام کا روضہ ہے، دسیوں لاکھ ملکی اور غیر ملکی زائرین موجود ہیں اور امام رعوف کے غم میں نوحہ خوانی اور سینہ زنی کر رہے ہیں۔ کئی لاکھ زائرین صوبہ خراسان رضوی اور اس کے اطراف کے شہروں سے کئی دن کی پیدل مسافت طے کر کے بارگاہ رضوی میں حاضر ہوئے ہیں۔ مقامی حکام نے پیدل سفر کر کے مشہد مقدس آنے والے زائرین کی تعداد 3 لاکھ سے زائد بتائی ہے۔ بارگاہ حضرت امام رضا علیہ السلام میں موجود ہمارے نمائندے کے مطابق روض پاک کے تمام صحن، راہداریاں اور رواق عاشقان اہل بیت عصمت و طہارت سے بھرے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے گریہ وزاری اور دعا و مناجات کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس وقت مشہد مقدس میں کیا ہو رہا ہے، آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی حسن زیدی۔
بالکل، سب سے پہلے تو میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کے سامعین کی خدمت میں۔ اور یہ ہم بتائیں کہ یہاں پہ تمام حرم کے اطراف کی جتنی سڑکیں اور شاہراہیں ہیں سب پر دستہائے عزا موجود ہیں۔ عزاداری کا سلسلہ کل رات سے جاری ہے اور بلا وقفہ آج شام تک، اور ہو سکتا ہے آپ لوگ آواز سن رہے ہوں، یہاں پر سلسلہ اس کا جاری ہے۔ مختلف زبانوں میں عزاداری کی جا رہی ہے۔ ایران کے مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہو چکے ہیں گزشتہ ایک دو دن سے۔ سب سے زیادہ جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے ایرانی اقوام کے لحاظ سے۔ آذری قوم جو شمال مغربی ایران سے تعلق رکھتی ہے، ان کے سینکڑوں دستے یہاں پر موجود ہیں اور بہت ہی بڑے بڑے جلوس کی شکل میں حرم کی طرف رواں رواں ہیں۔ اس کے علاوہ جو خود مشہد کے جو عوام ہیں ان کے بھی مختلف موقف جو ہیں وہ یہاں پر آ کے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ مختلف دستے اور مختلف جلوس کی شکل میں انجمنیں یہاں پہ آ رہی ہیں۔ نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے، تقاریر کا سلسلہ جاری ہے، اور امام رضا علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے آشنا اور آپ لوگوں کا تعارف کروانے کا سلسلہ یہاں پہ پورے طور سے جاری ہے۔ کل رات کو جو حرم میں ایک خاص یہاں پہ روایت کے مطابق گزشتہ تقریباً 150-200 سال سے یہ روایت جاری ہے، بلکہ 250 سال سے تقریباً یہ روایت جاری ہے، وہ خطبہ خوانی ہے۔ اس میں یہاں پہ جو خدام حرم ہیں وہ لوگ یہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں، خاص دعائیں پڑھتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ آج رات کو بھی روایتی انداز میں ایک شبیہ تابوت نکالا جاتا ہے اور حرم کے اطراف میں بھی، البتہ دوسرے امام بارگاہیں ان سب میں یہ کام کیا جاتا ہے، لیکن خود مشہد الرضا علیہ السلام میں بھی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بالخصوص خاص انتظام ہوتا ہے، عزاداری کا خاص انداز ہوتا ہے جو وہ بھی حرم کے خادم جو ہیں انجام دیتے ہیں۔ اس میں بہت کثیر تعداد میں عوام بھی شرکت کرتی ہے۔ حرم کے اندر سب سے مرکزی جو اجتماع ہوگا وہ صحن جامع رضوی جو مشہور ہے اس نام سے، وہاں پہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو چیز ہے کہ دوسرے صحنوں میں بھی خاص پروگرامز جاری ہیں، امام خمینی ہال یا رواق میں بھی چل رہے ہیں، چل رہی ہیں تقریریں اور عزاداری کا سلسلہ، اور وہاں پر بھی مقررین اور مداحین اہل بیت جو ہیں وہ نوحہ خوانی اور مرثیہ سرائی کر رہے ہیں۔
ایران کی پارلیمنٹ مجلس شرعہ اسلامی کے سربراہ ڈاکٹر علی لاریجانی نے جامع اٹمی معاہدے کی ممکنہ خلاف ورزیوں کے بابت سخت خبردار کیا ہے۔ چین کے فونکس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ ایران جامع اٹمی معاہدے کی خلاف ورزیوں کو ہرگز نظر انداز نہیں کرے گا۔ انہوں نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں میں مجوزہ توسیع کو جامع اٹمی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جامع اٹمی معاہدہ دو طرفہ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس پر چین سمیت دنیا کے 6 ممالک نے دستخط کیے ہیں۔ اسپیکر علی لاریجانی نے بات زور دے کر کہی کہ ایران کے پارلیمنٹ میں ایک بل منظور کیا ہے جس کی روح سے جامع اٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں اسلامی جمہوری ایران بھی مناسب جواب دینے کا فیصلہ کرے گا۔ مجلس شورا اسلامی کے سربراہ نے واضح کیا کہ ایران نے جامع اٹمی معاہدے پر مکمل طور سے عمل کیا ہے، لیکن اگر فریق مقابل نے اپنا راستہ بدلا تو ایران بھی اسی حساب سے اپنا راستہ تبدیل کر لے گا۔ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے پارلیمانی کمیشن کے سربراہ نے بھی متنبع کیا کہ اگر امریکہ نے ایران مخالف پابندیوں میں توسیع کی تو اعلی سطح پر یورینیم افزودگی شروع کر دے گا۔ آئی آر آئی بی کے نامہ نگار سے بات چیت کرتے ہوئے سید علاء الدین بروجردی کا کہنا تھا کہ ایران مخالف امریکی پابندیوں میں توسیع جامع اٹمی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی پارلیمنٹ امریکہ کی عہد شکنی کا جائزہ لے رہی ہے اور پارلیمنٹ کے پاس کردہ قانون کے مطابق اس سے ترکی بترکی جواب دیا جائے گا۔ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ نے واضح کیا کہ اٹمی معاملہ ایک قومی معاملہ ہے اور اس پر ملک کے تمام مقتدر اداروں میں مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ سید علاء الدین بروجردی نے بات زور دے کر کہی کہ امریکہ جامع اٹمی معاہدے پر دستخط کرنے والا ایک ملک ہے اور یورپ، روس اور چین کسی صورت میں امریکی اقدامات کی حمایت نہیں کریں گے۔ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران کسی بھی صورتحال میں جامع اٹمی معاہدے کو توڑنے میں پہل نہیں کرے گا، لیکن جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ بلا شبہ امریکہ کے نام لکھا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ملک سلامتی کونسل کی حمایت سے طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کو ایران سے منسوب نہیں کر سکتا۔ دراصل امریکہ کے مرکزی تحقیقاتی ادارے سی آئی اے نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جامع اٹمی معاہدے کی منسوخی کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ سی آئی اے کے سربراہ جان برنن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جامع اٹمی معاہدے کو منسوخ کرنا انتہائی حماقت کا کام ہوگا اور اس کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایسا کیا تو پھر دنیا کے دیگر ممالک بھی اپنا ایٹمی پروگرام چلانے کی کوشش کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی کمپین کے دوران کہا تھا کہ صدر منتخب ہونے کی صورت میں وہ ایران کے ساتھ ہونے والے جامع اٹمی معاہدے کو پھاڑ دیں گے، تاہم بعد میں انہوں نے اپنا بیان تبدیل کرتے ہوئے اس پر نظر ثانی کی بات کہی تھی۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے عوام سے آل سعود حکومت کے خلاف ملگیر مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ ملک کے 41ویں یوم آزادی کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک الحوثی نے کہا ہے کہ سامراجی طاقتوں کے تمام تر حربوں اور وسائل کے باوجود عوام کی استقامت نے غاصبوں کو ملک سے باہر نکال دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے عوام کو سعودی جارحین کے مقابلے میں اسی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے جس کے ذریعے انہوں نے سامراجی طاقتوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ انہوں نے نئی حکومت کے قیام اور قومی یکجہتی کی تقویت اور عوام کی اقتصادی مشکلات کے حل نیز انہیں بہترین خدمات فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام فرقہ واریت اور اختلافات کی بات کرنے والوں کو مسترد کر دیں۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے صدر صالح سماد نے بھی یوم آزادی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ موجودہ حکومت حقیقی معنوں میں نیشنل سالویشن حکومت ہے اور یہ حکومت ایک ہفتے کے اندر پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لے گی۔ صالح سماد نے مزید کہا کہ نیشنل سالویشن حکومت کے پروگرام قومی اور غیر معمولی ہوں گے اور اسے سعودی جارحیت کے خلاف جنگ کے معاملات پر بھی پوری توجہ دینا ہوگی۔ یمنی عوام پر کلسٹر بموں سے سعودی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تسنیم خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے لڑاکا طیاروں نے بدھ کے روز یمن کے مرکزی صوبے سرواہ پر کلسٹر بموں سے حملہ کیا ہے۔ یمن پر سعودی عرب کے مجرمانہ حملوں کے بارے میں دستاویزات جاری کیے جانے کے باوجود کہ جن کا مقصد عام شہریوں کا زیادہ سے زیادہ قتل عام کرنا رہا ہے، مغرب کی جانب سے سعودی عرب کو خطرناک قسم کے ہتھیار فراہم کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کلسٹر بم ایسا جنگی ہتھیار ہے کہ جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بم موجود ہوتے ہیں جو فٹ بال گراؤنڈ کے برابر علاقے میں پھیل کر پھٹ جاتے ہیں، جبکہ ان میں سے بعض بم پھٹ نہیں پاتے اور پھر وہ رفتہ رفتہ بارودی سرنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شمالی یمن کے صوبہ سادہ میں شدہ کے علاقے پر بھی سعودی لڑاکا طیاروں کے حملے میں 4 یمنی شہری شہید اور 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے لڑاکا طیاروں نے صوبہ تیز میں الزباب اور العمری، صوبہ حجہ میں الجر، نیز صوبہ الزالے میں شہر قاطبہ اور کئی دیگر علاقوں پر بھی وحشیانہ بمباری کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب کی آل سعود حکومت کے ہاتھوں یمنی عوام کے وحشیانہ قتل عام پر عالمی سطح پر نفرت و بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عراقی فوج نے موصل کے شمال میں واقع الحتبہ کے علاقے میں ایک حساس کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ العالم نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق عراقی فوج کی اس کارروائی کا مقصد ترکی کی سرحدوں سے داعش دہشت گردوں کا رابطہ منقطع کرنا ہے اور ساتھ ہی الحدبہ کے علاقے میں داعش دہشت گرد گروہ کو شکست دینا ہے۔ عراقی فوج کا خیال ہے کہ ترکی کی سرحدوں سے اگر داعش کے رابطے منقطع نہ کیے گئے تو یہ دہشت گرد گروہ ترکی کی سرحدوں سے اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ عراقی فوج نے ایسی حالت میں اس حساس آپریشن کا آغاز کیا ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ اس علاقے پر اپنا قبضہ جاری رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس روح سے موصل کے شمال میں واقع الحدبہ کا علاقہ ایک اہم اسٹریٹجک علاقہ شمار ہوتا ہے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے دمشق کے مضافات میں شامی فوج کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے جنگی طیاروں نے بدھ کی صبح شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافات میں واقع علاقے السبورہ میں شامی فوج کے جنگی ساز و سامان کے گودام کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے بیروت سے دمشق جانے والے ہائی وے پر بھی ایسی حالت میں شدید بمباری کی کہ وہاں سے گاڑیاں گزر رہی تھیں، جس کے نتیجے میں کئی گاڑیاں اور کاریں تباہ ہو گئیں۔ واضح ہے کہ 5.5 برس قبل جب سے شام کا بحران شروع ہوا ہے، صہیونی فوج حکومت دمشق مخالف مسلح دہشت گردوں کی حمایت کی غرض سے 12 بحران زدہ علاقوں، خاص طور سے جولان کے علاقے میں شامی فوج کے ٹھکانوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنا چکی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح افراد کے حملوں اور دراندازی کے نتیجے میں 7 فوجی اہلکار اور 6 حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق وزارت دفاع کے ترجمان کرنل این این جوشی نے منگل کی رات بتایا کہ کشمیر کے علاقے نگروٹا میں صبح 5:30 بجے اس ملک کے فوجی کیمپ میں 3 حملہور داخل ہوئے، دستی بم پھینکا اور اندھادھن فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ہندوستانی فوج کے 2 اعلی افسران سمیت 7 اہلکار ہلاک ہو گئے، تاہم ہندوستانی فوج کے جوابی کارروائی میں 3 حملہور ہلاک ہوئے۔ ہندوستانی سیکورٹی فورسز کے مطابق نگروٹا میں مزید حملہوروں کی موجودگی کی اطلاعات کے باعث علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ہندوستانی میڈیا کے مطابق دوسرا حملہ جموں کے ضلع سانبا میں ہوا، جہاں 5 سے 6 مسلح افراد نے دراندازی کی کوشش کی اور بی ایس ایف کے قافلے پر حملہ کیا، جس میں 3 حملہ آور مارے گئے، جبکہ فائرنگ کے متبادلے میں 5 ہندوستانی فوجی بھی زخمی ہوئے۔ پاکستانی فضائیہ کے طیاروں کی جانب سے بدھ کو کی جانے والی کارروائی کے نتیجے میں وادی تیراہ میں 8 دہشت گرد اور اسی طرح بلوچستان کے علاقے سبی میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے وادی تیراہ کے کوکی خیل کے علاقے میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ ہو گئے، تاہم کارروائی میں ہلاک ہونے والے 8 دہشت گردوں کی شناخت اور ان کی تنظیم کے حوالے سے کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ واضح ہے کہ اس علاقے میں کل عدم تحریک طالبان پاکستان اور منگل باغ کی لشکر اسلامی کا زیادہ اثر اور رسوخ ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے ضلع سبی میں ایف سی کے سرچ آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جن کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے ضلع سبی کے علاقے دلی میں کل سرچ آپریشن کیا گیا، جس کے دوران سیکورٹی اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
شکریہ طہٰ شمیم۔ اور سامعین، اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ امریکہ کی سفارتی دستاویزات کے انکشاف کے 6 برس پورے ہونے کے موقع پر وکی لیکس سائٹ کے بانی جولین اسانج نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی بدنام زمانہ جاسوسی کی تنظیم سی آئی اے نے دہشت گرد تکفیری گروہ داعش کی بنیاد رکھی تھی۔ جولین اسانج نے اپنے بیان میں، کہ جو کوارٹر 3 دستاویز کے عنوان سے شائع ہوا، وضاحت کی ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش کا ماضی 1979 سے جڑا ہوا ہے۔ اسانج کے بقول سابق سوویت یونین کے خلاف جنگ کے لیے افغانستان میں مجاہدین کو مسلح کرنے کا امریکی سی آئی اے اور سعودی عرب کا فیصلہ اسامہ بن کو پاکستان اور پھر افغانستان بھیجنے کو دیکھتے ہوئے القاعدہ کی تشکیل پر منتج ہوا ہے۔ القاعدہ گروہ کے دائرے میں سلفیوں کو اکٹھا کیا جانا 11 ستمبر 2001 کے حملوں کا موجب بنا۔ امریکہ نے ان حملوں کے بہانے افغانستان اور عراق پر لشکر کشی کر دی، جس کے نتیجے میں عراق پر قبضہ کیا گیا اور یہ لشکر کشی داعش کے وجود میں آنے کا باعث بنی ہے۔ ہرچند کہ اسانج نے داعش کو تشکیل میں لانے کے حوالے سے تاریخ کا سرسری جائزہ لیا ہے، لیکن دہشت گرد گروہ داعش 2011 میں عرب دنیا میں اسلامی بیداری کی تحریک کے بعد ایک دہشت گرد گروہ کے نام اور مشخص افراد کے ساتھ شام میں وسیع بدامنی کے بعد منظر عام پر آیا۔ دہشت گرد گروہ داعش عراق کی باس پارٹی کے بچے کچھ عناصر اور اسی طرح عراق میں دنیا بھر سے آئے ہوئے سلفی و تکفیری نظریات کے حامل افراد کے ساتھ تشکیل پایا اور پھر اس گروہ نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کو عراق اور شام میں شروع کیا۔ امریکہ نے مغرب کے سرغنے کے عنوان سے اپنے یورپی اتحادیوں کے ہمراہ شام میں بحران کے سر اٹھانے کے ساتھ ہی اچھے اور برے دہشت گردوں کی اصطلاح پیش کرتے ہوئے اچھے دہشت گردوں کے عنوان سے داعش کی وسیع حمایت کا آغاز کر دیا۔ مغرب کے اس اقدام کا مقصد شام کی قانونی حکومت کو سرنگون کرنا تھا اور اپنے اہداف و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے اس دہشت گرد گروہ کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے۔ اس درمیان دہشت گرد گروہ داعش کی جانب سے مغرب کی ریڈ لائن کو عبور کرنا یورپ اور امریکہ کے لیے ایک بہت بڑے خطرے میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کی واضح مثال 13 نومبر 2015 میں پیرس اور 2 دسمبر 2015 میں برنارڈینو کیلیفورنیا امریکہ کے وحشیانہ حملے ہیں۔ ان حملوں کے ساتھ یورپی اور امریکی حکام نے اعلان کیا کہ داعش کے خلاف ٹھوس کارروائی انجام دی جائے گی۔ اس اعلان کے باوجود ابھی تک امریکہ کی جانب سے شام میں دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف روس جیسے وسیع میزائلی حملوں کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی صدارتی انتخابی مہم کے دوران داعش کو بنانے میں امریکی صدر باراک اوباما اور اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے براہ راست کردار پر سے پردہ اٹھایا تھا۔ ٹرمپ کا بیان درحقیقت دنیا کے بعض ملکوں میں جملہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین کی جانب سے داعش کی تشکیل اور اس کے اقدامات میں وائٹ ہاؤس کے براہ راست کردار کے حوالے سے لگائے جانے والے الزامات کی تائید و تصدیق کے مترادف ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطی میں اپنے اہداف و مقاصد حاصل کرنے کے لیے دہشت گرد گروہ داعش کی تشکیل اور اس کی تقویت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ داعش کے خلاف بننے والے بین الاقوامی اتحاد کی قیادت کر رہا ہے، لیکن اس شعبے میں امریکہ کی سچائی کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اس درمیان 2015 میں عراق میں امریکہ کی جانب سے فضائی راستوں کے ذریعے داعش کو لاجسٹک امداد فراہم کیے جانے کی مصدقہ خبریں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور حتیٰ بعض امریکی پائلٹوں نے اعتراف کیا ہے کہ داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود ہمیں داعش کے ٹھکانوں پر حملے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دہشت گرد گروہ داعش امریکہ اور اس کے اتحادیوں من جملہ سعودی عرب کی کوششوں سے شام کی قانونی حکومت کے خلاف محاذ کھولنے کے لیے وجود میں آیا تھا، تو آج امریکہ داعش کے خلاف جنگ کا دعویٰ کرتا ہوا کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ آیا امریکہ داعش کو نابود کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا داعش کی قوت کو محدود کرنے کے ساتھ اپنے علاقائی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اس کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش میں ہے؟ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔